بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على تاج الأنبياء وأشرف المرسلين، سيد الدنيا والدين، إمام المحبوبين، سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين، وآله وأصحابه الدر الميامين، وابنه الكريم الغوث العظم محي الدين عبد القادر الجيلي وحزبه وبارك وسلم. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم وكتابه القديم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المبارك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا وكريمنا ومولانا محمد، بقدر عظمة ذاتك يا أحد، أنا في جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم النسب، ويسر لنا بحبك وحبه كل سبب، وآله وصحبه وبارك وسلم. محترم المكرم ذو العزة والحشم، علماء كرام، میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے ایک قسم کی جھجک محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں بولنے والا نہیں ہوں، نہ میں کوئی عالم دین ہوں، میرا کام لکھنا ہے، میں لکھتا ہوں، تو علماء کے سامنے بولنا اولاً تو بہت اجتناب کرتا ہوں، لیکن حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور یہ بھی بتا دوں کہ میری زبان اردو نہیں ہے، میری زبان انگریزی ہے، لہذا جو غلطی ہو تو اسے درگزر فرمائے. بہرحال، آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے: فذکرونی اذکرکم. ہمارے اور آپ کے امام اور امت کے امام مجدد مات حاضرہ مؤید ملت طاہرہ حجت قاہرہ عارف باللہ القطب اعلی حضرت عظیم البرکت سیدی ابو حامد امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے مختلف احوال ہوتے ہیں، اور اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ہے جو غفلت مطلقہ، علماء اس کی تشریح فرمائیں گے، غفلت مطلقہ یعنی ہر طور اور طریقے سے وہ غافل. یہ قوم ایمان سے محروم ہے، اور مزید ایک گروہ ہے مطلق غالبہ کی صفت ان میں پائی جاتی ہے، یعنی غفلت غالب ہے اس پر ان پر، لیکن غفلت مطلق نہیں، ایک دم غافل نہیں، کچھ غافل ہے وہ گناہگار مسلمان ہوتا ہے. اور اس سے آگے ایک مقام ہوتا ہے جس کے بارے میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ گروہ تذکر غالبہ، تذکر غالبہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور وہ گروہ اولیاء اللہ کے. اور آخر میں جو آخر گروہ کے بارے میں جو اعلی حضرت فرماتے ہیں، وہ تذکر مطلقہ، مطلق طور سے وہ اللہ کا ذکر ہما وقت، وہ انبیاء کی شان. اب آپ لوگ سمجھ لو اپنے آپ کہ آپ جس گروہ میں ہیں. آخر جو گروہ جس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں جو تذکر غالبہ، اس میں تو آپ شمار نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ دروازہ بند ہو چکا ہے. اب یا تو آپ تذکر غالبہ اولیاء کی گروہ، اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس مجموعے کے اندر کیا معلوم کہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ بیٹھا ہو، کیا معلوم کہ کوئی ولی اللہ کا ولی بیٹھا ہے. مشائخ اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بات ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ ولی کو معلوم ہو کہ وہ ولی ہے. اس کی تشریح اور تفصیل جو ہے میرے دادا پیر سرکار سراج العارفین سید ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سراج العوارف کے اندر اس گروہ کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. ان کی ولایت ان کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہ انتقال کے بعد قبر میں معلوم ہو جاتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. سمجھے، اب اس کی تفصیل میں جانا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ مسلمانوں پر اتنی مصیبت کیوں ہے، اس قدر نفسا نفسی کیوں ہے؟ اس کا جواب سرکار غوث اعظم قطب عالم سیدنا شیخ محی الدین سلطان العارفین سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی غوث الاعظم البغدادی رضی اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم. کتنی اچھی بات اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تیرا ذکر کروں گا. اور جس کا ذکر اللہ کرے جہنم کی آگ اسے جلا سکتی ہے؟ اور صفاق فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر کسی اور چیز کی یاد اس طریقے سے مسلط کر دیتا ہے کہ اسے کھانے کا بھی وقت نہیں ہوتا، پینے کا بھی وقت نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. اب مسلمانوں کی حالت دیکھیے گا، مثلا اللہ کی ہوا، یہ ایک چیز اللہ نے مفت دی ہے، باقی بجلی، پانی، کھانا پینا، اس میں پیسہ خرچ ہوتا. صرف ہوا ایک چیز ہے جو بالکل مفت ہے. اب عارفین فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک سانس کے اندر اللہ کی تین نعمتیں ہیں. اول، سانس لینا. آدمی اگر سانس نہیں لے سکتا مر جائے گا، یہ پہلی نعمت ہے. ٹھیک، یہ صرف آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا ذکر کی قدر کیا ہے. سانس لینا، سانس آدمی نہیں لے سکتا ہے تو مر جائے گا. سانس لے لے، جب پھیپھڑوں کے اندر ہوا جاتی ہے تو اس کے اندر اچھی ہوا جسے آکسیجن کہتے ہیں، اور جو خراب ہوا ہے اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں. اس کو آکسیجن، اچھی ہوا کو بری ہوا سے الگ کرنا، یہ دوسری نعمت ہے. اور اگر اس ہوا سے وہ اچھی ہوا کو کھینچ لے، نکال نہ سکے، آدمی مر جائے گا. اس کے بعد اچھی ہوا وہ خون کے ذریعے سے جسم میں چلا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو خراب ہوا ہے وہ اندر رہ جائے تو آدمی مر جائے. سمجھے؟ اب اس کو باہر نکالنا، یہ تیسری رحمت ہے. ایک سانس، تین نعمتیں ہیں. اور 24 گھنٹے کے اندر 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے. 24,000 کو 3 سے ضرب کر لے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے. قرآن شریف کو ہم گھر کے اندر رکھیں گے، جمعرات، شب جمعرات لوبان سلگا کر یا اگربتی سلگا کر وہ قرآن شریف کو سنگا دیں گے. ابھی اس کا قرآن شریف کو لوبان سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ وہ اس کا محتاج ہے. آدمی گھر میں رہتا ہے، مسلمان گھر میں رہتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے حفاظت ہو، قرآن شریف خرید کے لا کر رکھ دیتا ہے کہ قرآن شریف کی برکت سے ہم محفوظ رہیں گے، بلا سے محفوظ رہیں گے اور گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا. لیکن پڑھتے نہیں. مشائخ اور علماء فرماتے جو قرآن شریف گھر کے اندر موجود ہو اور اہل خانہ اس قرآن شریف کو نہ پڑھے تو برکت کے بجائے وہ قرآن شریف اہل خانہ پر لعنت کرتے ہیں. تو آپ سوچو ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. قرآن شریف رکھا ہوا ہے لیکن وقت نہیں ہے پڑھنے کے لیے، بہت مصروف ہے، بہت مصروف. قرآن شریف کی تلاوت کے بارے میں مشائخ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت اس قدر اہم ہے اور اتنی برکتیں ہیں کہ وہ اس وقت، جس وقت تک مسلمان قرآن شریف تلاوت کرتا ہے وہ خدا سے ہم کلام ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کون بندہ ایسا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں نہیں کرنے چاہتا؟ اللہ سے اگر باتیں کرنے چاہتے ہو تو قرآن شریف کی تلاوت کرو. وہ ہم کم لوگ کرتے ہیں لیکن خوش نصیب وہ ہے جو کرتے ہیں. ایسی سینکڑوں باتیں، آدمی کھانا کھانے کے لیے آرام سے بیٹھتا ہے، سمجھے، اور کم از کم 10-15 منٹ 20 منٹ وہ کھانا کھاتا ہے. اکثر دیکھا گیا کہ کھانے کے بعد جو عالم دین ہو یا کوئی بزرگ ہو یا جو بھی ہو، وہ جب
ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ تو نے رزق عطا فرمایا، جب وہ شخص دعا کرتا ہے تو لوگوں کے چہرے سے پتا چلتا ہے کہ یہ اتنی لمبی دعا کرتا ہے، کراہت محسوس کرتے، بعض بار جو ہے وہ بالکل ہاتھ تک نہیں اٹھاتے، لیکن خبیث ہاتھ نہیں اٹھاتے شکر کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی نعمت کو کھاتا رہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تذکر غالبا اولیاء کاملین کی شان ہے، وہ ہما وقت شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت بایزید البسطامی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کہ کس طریقے سے شکر ادا کرے، بلخ سے ایک عارف اور ایک درویش نے پوچھا، فرمایا کہ اگر خدا کچھ دے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ ملے تو ہم صبر کرتے۔ تو عارف نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کے جیسا معاملہ ہے، اتنے بڑے عارف، ہمارے بلخ کے کتوں کا یہ عالم۔ اچھا کہنا، انہوں نے کہا کہ اچھا تو تم بتاؤ تمہارے نزدیک شکر کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالی کچھ دے تو ہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اور ہمیں کچھ نہ ملے تو ہم اللہ کے شکر ادا کرتے۔ اب یہ طور و طریقہ اگر اپنایا جائے تو اللہ خوش ہوگا، اور وہ دے گا جو آپ کے خواب و خیال میں نہیں ہے، وہ بہت مطلب چاد و نادر آپ کو ایسا شخص ملے گا۔ ان سے پوچھے کہ کیا حال ہے؟ ارے باپو کیا بولوں، اتنا لاکھ تو وہاں قرضہ ہے، اتنا لاکھ یہ لے کے بیٹھ گیا، روتا ہی رہتا ہے۔ کیوں کیوں روتا رہتا ہے؟ ارے مولانا صاحب کوئی تعویذ دے دو۔ تعویذ بات کی بات، پہلے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ایک ربط، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرو۔ جب اللہ سے کوئی تعلق پیدا کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو محبوب بنا لیتا ہے، اس کے بعد اس کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے پوری کر دیتا ہے۔ بغداد شریف کے اندر ایک شخص تھا جو کچھ کما کے لاتا نہیں تھا گھر میں، تو اس کی بیوی کہتی ہے، ارے بھائی تم صبح ہر روز صبح نوکری کے لیے جاتے ہو، ارے کچھ لاتے واتے نہیں، تیرا مالک کیسا ہے جو تجھ سے مزدوری لیتا ہے لیکن مزدوری کا کوئی پیسہ نہیں؟ فرمایا میرے 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 مالک کے بارے میں کچھ مت کہو، وہ بہت رحم و کرم والا ہے، مجھے میرا دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو برا مت کرو۔ کہنے کیسا مالک ہے، تم کام کرتا ہے کچھ پیسہ ویسا نہیں دیتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں وہ دے گا، فکر مت کرو۔ تو ایک دن عورت نے کہا کہ یہ روز کام کرنے کے لیے جاتا ہے، دیکھے کہ یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا مالک کون ہے، بتاتا بھی نہیں ہے، بس ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک دن کسی طریقے سے برقع پہن کر دور سے وہ تعقب دیکھنے کے لیے، جاسوسی، یہ تو پرانی عادت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں آپ، وہ گئے، دیکھ کے دور سے گئے، وہ فوراً مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد کے اندر داخل ہو کر ایک کونے کے اندر وہ عبادت شروع کر دیتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے۔ شام کے وقت پھر مسجد سے نکل کے جو آدمی کو چھٹی ہوتی ہے وہ بھی نکل کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے اب کیا لایا ہو؟ فرما ہے سب کچھ ہے، فکر مت کرو۔ کہہ رہے کہ ہے کہ یہاں تو پکانے کے لیے کچھ نہیں، تو کہہ رہے کیا ہے کہاں گئے تھے؟ میں کہا میں کوئی نوکری کے لیے گیا. فرمایا اچھا دکان کہاں ہے؟ کارخانہ کہاں ہے؟ کہنا ہے بغداد شریف میں ہے، ایک کارخانے میں کام کرتا ہوں میں. تو بیوی بولی ادھر دیکھیے بیٹھیے آپ، آج مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کارخانہ کدھر ہے آپ، لیکن مالک کون ہے آپ کا یہ بتا دو. کارخانہ کا مجھے پتا ہے کہ کہاں کارخانہ کہاں ہے، وہاں تم جاتے ہو کیا کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے. ٹھیک. جب بیوی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ کو کارخانہ معلوم ہے؟ ہاں معلوم. مالک معلوم نہیں، کارخانہ معلوم ہے لیکن مالک کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. اس نے کہا تو بتاؤ مالک کون ہے؟ اور مالک وہی ہے جو دو جہاں کا مالک ہے، اسی کی نوکری کرتا ہوں. اور تم نے جو دیکھی ہے وہ اس کی نوکری کرتا ہوں میں اس کارخانے کے اندر. لیکن یاد رکھو کہ آج تو نے میرے راز کو فاش کر دیا، تمہیں معلوم ہو گیا، تو اب میں اپنے مالک کے پاس بالکل دائمی طور پر جا رہا ہوں. وہ کلمہ شہادت پڑھ کے وہ آنکھیں بند کر لیا، انتقال ہو گیا اس کا. راز اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ ربط اور ضبط کر، کوئی طریقہ اختیار کرو جو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کوئی آپ کا معاملہ ہو. آج میں آپ کو دو باتیں سکھا کر جاؤں گا. اولیاء مشائخ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان مسلمان ایک لمحے کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو وہ گناہ میں شمار ہوگا. ہر لمحہ ہر سانس کے اندر اگر وہ خدا کا ذکر نہیں کرے تو وہ ہر سانس اس کے لیے گناہ ہے. اور یہ اگر دیکھا جائے تو محال ہے، یہ کس طریقے سے آدمی ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرے گا؟ یہ ممکن نہیں، لیکن ظاہری طور پر ممکن نہیں لیکن روحانی طور پر آسان ہے. اچھا اول یہ بات، میں اس کی تشریح وغیرہ کچھ تو نہیں کروں گا، بس آپ کو میں بہت جلدی بتا دیتا ہوں. یہ اپناؤ، اس کو اپناؤ. اول یہ کہ پنج وقت نماز کی پابندی کرو، ٹھیک. اور گھر سے نکلنے سے پہلے صبح، گھر سے نکلنے سے پہلے باوضو قرآن شریف لے کر اگر زیادہ نہ ہو تو آدھا پیج پڑھ لو، آدھا پیج، آدھا رکو پڑھ لو. اگر وہ زیادہ ہے تو اور کم کر دو، اگر وہ بھی زیادہ ہے صرف ایک لائن پڑھو، لیکن پڑھو. یعنی بخار جب آ جاتا ہے نا آدمی کہ بھائی آج میں اللہ کی عبادت کروں گا، پہلے دن پہلے ایک سپارہ پڑھ دیا، دوسرے دن جب بخار اترتا ہے تو پھر وہ آدھا سپارہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد ایک رکوع پڑے گا، چار چوتھے پانچویں دن تک وہ تو قرآن شریف کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. ایسا مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کم ذکر اور فکر کرو لیکن دائمی طور پر، دوام ہو اس میں، ہمیشہ کرو. بھلا وہ صرف سبحان اللہ ایک مرتبہ اگر کہہ دے، من قرأ سبحان اللہ ورثت له نخلۃ فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک مرتبہ سبحان اللہ صدق دل سے کہے گا تو اس کے لیے اللہ تعالی جنت کے اندر ایک درخت لگا دیتا ہے. صرف سبحان اللہ، کتنا غفور الرحیم ہے وہ. تو قرآن شریف کی تلاوت میں کہتا ہوں ایک لائن پڑھو، روز پڑھو، اس کے بعد پھر جاؤ اپنا کام کرو، اور جب گھر سے نکلے درود شریف کا ورد شروع کر دو. فری ہے، فری، اس میں کوئی پیسہ بھی خرچہ نہیں ہوتا. سب لب ہلاؤ. اگر لب ہلانا آپ کے لیے بار ہے، لب بھی مت ہلاؤ، دل سے پڑھو. لب سے جو لب ہلانے سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو تصوف میں ذکر کہتے ہیں، اور لب ہلائے بغیر دل سے ذکر کرنے کا نام شغل ہے. اور شغل کا ذکر ذکر زبان کے ذکر سے افضل ہے، کہ زبان کے ذکر میں ریا بھی آدمی کر سکتا ہے لیکن دل کے جو معاملہ ہے اس میں کوئی ریائی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، سمجھے؟ تو درود شریف پڑھو، چاہے لب ہلا کے پڑھو یا چاہے دل سے پڑھو، پڑھتے رہو. آخری رات میں عشاء کی نماز کے بعد اصل بات یہ ہے، سب کھانا پینا سب کچھ کرنے کے بعد تازہ وضو کرو اور گھر کے کسی کونے کے اندر بتی بجھا کر اندھیرے کے اندر مصلی بچھا دو اور قبلہ روح بیٹھ جاؤ، صرف بیٹھ جاؤ. یہاں یہ آپ کو ایسی چیز چکا رہا ہوں اس میں لب ہلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ تسبیح کی ضرورت ہے نہ عدد کی ضرورت ہے، کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ مصلی کے اوپر، بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کر کے آپ کی دل کی دھڑکنیں جو ہے نا اس کو سننے کی کوشش کرو. پہلے تو نہیں سنائی دے گی لیکن جیسا وقت گزرے گا وہ سنائے، وہ ڈک 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 کہتے ہیں نا، ٹک ٹک کہیے، ڈک ڈک کہیے، جا چاہیے، لیکن نہ وہ ٹک ٹک ہے نہ وہ ڈک ڈک ہے. اگر صحیح معنی میں وہ ڈاکٹر وہ جو سٹیتھوسکوپ لگاتا ہے نا جب مریض کچھ سننے کے لیے، وہ سٹیتھوسکوپ اگر آپ کے پاس ہو، آپ کے والد اگر ڈاکٹر ہو یا آپ کے پاس اگر پیسہ ہو تو میں کہتا ہوں اس کو خرید کے اپنے گھر میں رکھو، یقین جانیے بات کچھ اور ہے. لگا کر سنو، دل کی دھڑکنیں سنو، تو وہ آپ کو جو آواز آئے گی ایک دن دو دن تین دن گزرنے کے بعد تو وہ آواز صاف ہوتی جائے گی. تو کیا سنائی دے گی؟ دکھ دکھ سب ختم ہو گیا، صاف صاف سنائی دے گی، اللہ 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 اللہ، صاف. پھر اس کو سننے کے بعد اس کا ترجمہ کرو، بزرگوں نے بتایا اس کا ترجمہ کرو، وہ سبق دیتے ہیں، اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یا صرف اللہ ہو مت کرو اس وقت، صرف اللہ 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 اللہ. دل کو سکھاؤ ذکر کرنا، ذکر کرنے کے بعد جب وہ سیکھ جائے اور آپ کا وجود بھی سیکھ جائے، وہ ہر دھڑکن میں خدا کا ذکر کرے، وہ اپنے طور پر اللہ کی قدرت سے ذکر، کیونکہ وہ دل اس وقت رک جاتا ہے جب وہ خدا کا ذکر کرنا بند کر دے، آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ تو مشہور معروف ہے لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے، اس کو سکھانا ہے، ہر طور سے سکھانا ہے. قدرتی طور پر اس کی صفت ہے کہ وہ دھڑکن جو ہے وہ ذکر کرتا ہے، لیکن وہ آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو قدرت سے تعلق ہے. اور آپ کو جو وہ حیات بخشتا ہے یہ معرفت کچھ اور چیز ہوتی ہے. معرفت کے درجات بہت ہوتے ہیں، معرفت بالوجہ، معرفت بوجہہی، معرفت بالکناہ، معرفت بکنہہی، یہ معرفت کے درجات ہوتے ہیں. اس کی میں تشریح بھی نہیں کروں گا، نہ میں اس قابل ہوں کہ اس کی تشریح کروں، آپ علماء سے پوچھ لیجئے وہ بہتر جانتے ہیں. جو معرفت تم سے تعلق ہے اس کو جوڑنا ہے خدا کی معرفت، آپ اپنے پاس، اپنے ساتھ، اپنے دل اور اپنے وجود کے ساتھ جوڑو، تو دل جو ہے وہ اس کے بعد صاف آپ کو اللہ 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 اللہ. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا معمول رہا. اصحاب اقفیہ سے میری ملاقات ہوئی بغداد شریف کے اندر، اور مجھے کمرے میں لے گئے اور مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو ہم ایک ذکر سکھائیں گے، یہ ذکر جو ہے آپ کے لیے تحفے میں آپ کو سکھایا جائے گا. اول انہوں نے کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے معمولات میں سے ہے. انہوں نے کہا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ روزانہ فجر کے نماز کے بعد، اچھا یہ پہلے یہ ختم کرو، عشاء کے بعد آنکھ بند کر کے وہ اللہ 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 5 منٹ بیٹھو، آہستے سے پانچ منٹ سے شروع کرو یا دس منٹ، زیادہ مت بیٹھو، پانچ منٹ کافی ہے، اور آہستے 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 انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی چاشنی اور اس کی مٹھاس جو ہے آپ محسوس کرو گے اور خود بخود آپ. لیکن شیطان خبیث جو ہے وہ بیٹھنے نہیں دے گا، یاد رکھو، ایک دن دو دن بیٹھنے دے گا، تیسرے دن وسوسہ ڈالے گا، ارے یار چھوڑو یار سب، جاؤ نیند مارو، تھک گئے جا سو جاؤ، بعد میں کر لینا. یہ جو آپ کے جو تخیلات، جو آپ کے جو آواز سن رہے ہیں کہ بھائی کل پڑھ لیں گے، یہ تو جو خیالات جو آتے ہیں وہ اصل میں شیطان کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ وسوسو فی صدور الناس. تو آپ ایسا کریں، پانچ منٹ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اصلاح روح اور تربیت روحانی جو ہوتی ہے، جو تمہارا نفس کہے اس کے الٹا کرو. وہ کہے جا لیٹ جاؤ، آپ بیٹھ جاؤ. وہ کہے بھائی ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی پانچ منٹ کے بعد جاؤں گا. اس نے کہا پانچ منٹ ابھی جاؤ، اس کا الٹا کرو. حضرت ایک واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے، میں عرض کر دوں. ایک صحابی رسول تھے، اللہ اکبر، ضمناً ایک بات یاد آ گئی مجھے. ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور نے کن وجوہات کی بنا پر یہ فرمایا، اس کی تفصیل تو نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا جو تمہاری، یہ دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں نا، تم اپنی اس کو اپنانا نہیں بغیر سمجھے، اب سوچ لو. حضور نے فرمایا جو تمہاری بیوی کہے اس کا خلاف کرو، تم اپنانا نہیں سمجھے، ورنہ پھر گھر میں نہیں جا سکو گے. پھر سمجھو پہلے اس حدیث، صحابی نے سن لی، انہوں نے اپنے دل کے اندر اتار لیا، گھر گئے، بیوی نے کچھ کہا، اس نے اس کے خلاف کر دیے. بیوی نے کہا بیٹھ جا، وہ کھڑے ہو گئے، پھر چھت پہ چڑھ گئے. اب بیوی کہتے میں کود جاؤں، فرمایا نہیں 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 کودنا، اس کا نہیں کود، تو کود گئے چھت کے اوپر سے، گرے، دونوں ٹانگ ٹوٹ گئے، معذور ہو گئے، چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے. بڑے بڑے صحابہ عیادت کے لیے آئے، بہت ناراض ہوئے ان پر، حدیث کو سمجھا نہیں، اور یہ تمہیں کیا کر دیا، ٹانگیں ٹوٹ گئی، اب حدیث کو سمجھے نہیں آپ نے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جو سمجھا ہوا آپ کو مبارک ہو، میں نے جو سمجھا اس پر عمل کر لیا. صحابہ کا یہ عقیدہ دیکھیے، ان کا یہ ایمان دیکھیے، معذور. اس نے ٹھیک ہے، آپ جو برا بھلا مجھے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو سمجھا آپ کو مبارک، میں نے جو سمجھا مجھے مبارک، ٹانگ بھلا ٹوٹ گئے، کچھ بھی اس کا کوئی مجھے غم نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ اسی معذور گھر پہ پڑے ہوئے، چلنے سے معذور. سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت، اس کی انہوں نے دیکھی، وہی معذور پڑے رہے. سیدنا عمر الفاروق کی خلافت، انہوں نے یہ دیکھی، وہی معذور گھر پہ پڑے ہوئے. سیدنا عثمان الغنی کی خلافت کے اندر، بلبائیوں نے جو ان کے لوگوں کے گھروں میں تلوار کے نوک گھس کر لوگوں کو کھینچ کھینچ کر صحابہ کو سیدنا عثمان الغنی کے خلاف کھڑا کیا، جو صحابہ اس میں شامل بھی نہیں ہونے جا رہے تھے ان کو بھی بس زبردستی کھینچ کے لے گئے. اور جب ان کے گھر میں آئے، دیکھے یہ تو لنگڑا پڑا ہوا ہے، یہ کیا کرے گا، یہ چل بھی نہیں سکتا، اس کو چھوڑ دیے. سیدنا عثمان الغنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، رضی اللہ تعالی عنہ. شہادت کے بعد جس، اللہ اکبر، جس طریقے سے ان لوگوں نے ان پر ظلم کیا، یہ کربلا سے کم نہیں ہے. اس قدر مطلب بے دردی کے ساتھ سیدنا عثمان الغنی کو شہید کیا گیا. اللہ اکبر. شہادت کے بعد دفن کے بعد صحابہ اکرام رو رہے تھے تو انہوں نے ان صحابوں کو بلایا جنہوں نے انہیں ڈانٹا, گھر پہ بلایا, فرمایا دیکھیے سنت پہ عمل کرنے کی برکت آج دیکھ لیجیے, ابھی آپ لوگ تیار ہو جاؤ خدا کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے. جو حضرت عثمان الغنی بھلا آپ زبردستی سے آپ کو کھینچ کر لے گئے تھے, لیکن بحمداللہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, اس سنت پر عمل کیا, اس کی برکت آج نظر آ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بہت دور کی بات ہے, یہ سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب وہ معرفت, اللہ سبحانہ کی معرفت جو ہے تمہارے وجود کے ساتھ میں اللہ کی معرفت کے ساتھ جڑ جائے تو تمہارا ذکر جو ہے دائمی ہو جاتا ہے, ہر دھڑکن کے ساتھ ذکر, ہر کا دل ذکر کرتا رہتا ہے. اور سانس کا ذکر اس کے لیے بھی طور و طریقہ ہوتا ہے, آپ اپنے علماء سے اور مشائخ سے اپنے مرشد سے سیکھو, وہ بتا دیں گے آپ. تو میں عرض کر رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا بغداد شریف کے اندر کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا افضل الذکر 300 مرتبہ پڑھتے تھے. یہ نوٹ کر لینا اور تم اگر ہو سکے عمل کرو 300 مرتبہ. اس کے بعد اللہ 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 ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھتے تھے, پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے. جو استغفار آپ کو آسان ہو, جو معلوم ہو, اگر معلوم نہیں ہے صرف استغفر اللہ ربی پڑھ لو, یا صرف استغفر اللہ پڑھ دو 100 مرتبہ. پھر غوث پاک دن میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے روزانہ بلا ناغہ, لیکن انہوں نے 5 وقت کی نماز کے اندر اس 100 مرتبہ کو تقسیم کر دی. صبح کی نماز کے بعد 30 مرتبہ پڑھتے تھے, ظہر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھتے تھے, کم 5 5 کم کرتے جاؤ. عصر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھتے تھے, مغرب کی نماز کے بعد 15 مرتبہ پڑھتے تھے, عشاء کی نماز کے بعد 10 مرتبہ. یہ سب کو گن لیجئے 100 ہو جاتا ہے. یہ تقسیم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تقسیم. فجر کی نماز کے بعد یہ ورد, ظہر میں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ نہیں, 165 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے. کتنا؟ 165 مرتبہ. 100 مرتبہ اللہ اللہ اللہ, 100 مرتبہ استغفار, اور 20 مرتبہ سورہ فاتحہ. اور اسی طریقے سے عصر میں بھی پڑھتے تھے, مغرب اور عشاء میں پڑھتے, صرف فجر میں 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ. تو حضور غوث پاک فرماتے وہ شخص وہ اصحاب اخفیہ میں سے مجھ سے کہتا ہے حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا جو ایسا ورد کرے گا وہ میرے ساتھ بیٹھے گا, وہ میرے ساتھ ہوگا. تو یہ راز کی بات آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے, اس پر عمل کرو میرے عزیز و دوستو. ذکر کرو, اس دل جو مردہ ہو چکا ہے اس کو زندہ کرو. جب تک یہ زندہ نہیں ہوگا تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا, یہاں بھی ذلیل ہو گئے آخرت میں ذلیل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک حدیث میں نے امام جلال الدین نے روایت کی ہے, جو میں چیخ اٹھا, اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث بعد میں بیان کروں گا, دوسری حدیث بیان کرتا ہوں جو اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کے مالد ماجد نے احسن الویال آداب دعا کے اندر نقل فرمائی. وہ کیا ہے؟ ذکر کے فضائل وغیرہ بیان کرنے کے بعد دعا میں, دعا کے فضائل بیان کرنے میں ہوئے فرمایا کہ سب سے پہلے جب دعا کرو اپنے لیے دعا کرو, پہلے اپنے لیے دعا کرو, اس کے بعد اپنے فیملی کے لیے دعا کرو, اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، پھر آخر میں تمام امت کے لیے دعا کرو. ایک صحابی دعا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے سن رہے تھے، اللہم ارحمنی وارحم محمد ولا ترحم احد، یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرے نبی محمد پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم مت کر. حضور مسکرائے. اس کی دعا کے بعد حضور اس کے پاس گئے، ایک فرمایا کہ اتنی وسیع چیز کو تم مقید کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ صحابی کہہ رہے ہیں، اب بیچارے وہ عربی تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، کہ یا اللہ مجھ پر رحم کر، میرے نبی پر رحم کر، اس کے علاوہ کسی پر رحم نہیں کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی وسیع چیز، دعا جو ہے وسیع چیز ہے، اس کو اس قدر مقید کیوں کر رہے ہو؟ نہیں، اپنے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، سب کے لیے دعا کر. اب امام جلال الدین سیوطی کی ایک حدیث جو انہوں نے شرح الصدور کے اندر نقل کی، وہ سن لو. امام جلال الدین سیوطی روایت کرتے ہیں کہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ جب دنیا سے قبر میں جائے گا تو گناہوں کا انبار لے کر جائے گا، اپنے گناہوں کا ایک انبار، بہت گناہ لے کر جائے گا، لیکن جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا قبر کے اندر تو صاف و شفاف بے گناہ اٹھے گا. واللہ میں چیخ اٹھا، یہ کیسا ممکن، یہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام سن رہے تھے، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کیسا، یہ گناہ گار جائے گا لیکن وہ بے گناہ اٹھے گا قیامت کے دن، یہ کیسا ہے؟ فرمائے، امت مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے، جو مسلمان دعا کرے گا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے گا، وہ جو گزر گئے ان کے لیے دعا کرے گا، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اتنی بڑی دولت ہے. تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرو تاکہ وہ تمہارے لیے دعا کرو، ایک دوسرے کے لیے جو دعا کرے گا تو نہ جانے اللہ سبحانہ و تعالی کس کی دعا کو قبول کر لے گا. اور ہر مسلمان کے لیے دعا کرے گا تو سارے گناہ مٹ جائیں گے اور قیامت کے دن بے گناہ اٹھایا جائے گا. کتنی بڑی دولت. تو ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے دعا کرنے کے لیے، تو ایسا کرتا ہے زبردستی دعا کرتے، زبردستی یوں انگلیوں سے کھیلتے کبھی نیچے رکھ دیتے، تکلیف ہو جاتی ہے، بہت بوجھ ہے، 100 کلو اٹھا رہے. بھائی دعا کرو تو آپ دعا اس طریقے کرے کہ آداب میں دعا، کہ آپ جب ہاتھ کو اٹھائے نا تو یہ جو آپ کا جو شانہ ہے نا، اس کو اس کے برابر میں ہونا چاہیے. ایسے بھیک مانگو، اللہ سے بھیک مانگو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب مومن اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا. تو آداب ہوتے، بھیک مانگو. جیسا کہ اگر آدمی بھوکا ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ کیسا بھیک مانگتا ہے، اے اللہ کے لیے کچھ دے دو، اللہ بھلا کرے گا، فلاں دعا کرے گا. تو اسی طریقے سے بھیک مانگو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سبحانہ وتعالی ضرور دے گا. تو مسلمانوں، میں نے آپ کا بہت سارا وقت ضائع کیا ہے، یا 5 منٹ بولنے کے بجائے میں نے 25 منٹ یا 30 منٹ بول دیا، اور ویسے بھی میری طبیعت ناساز ہے، کل سفر ہے، لمبا سفر، 12 گھنٹے کا سفر ہے گھر پہنچنے کا. آپ میرے لیے بھی دعا فرمائے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، تمام امت کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے رب قدیر، اپنے حبیب لبیب ہمدرد من کی طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے رب العالمین، نیک عمل کی توفیق عطا فرما. ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو اتنے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہم میں جو بے نمازی ہے انہیں نمازی بنا دے، اور جو نمازیں ادا کرتے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی عبادتوں کو قبول فرما. الہ العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے یا اللہ انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو ہمارے جوان بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اللہ انہیں نیک نسبتیں عطا فرما. تمام مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں دنیا میں، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. مسلمانوں کی دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں، ایمان میں، ان کے ہر چیز میں برکتیں عطا فرما. الہ العالمین جو مسلمانوں کے آپس میں جو نا اتحادی نا اتفاقی ہے، یا اللہ اسے دور فرما کے مسلمانوں کو ایک کر دے، مسلمانوں کو نیک کر دے. پروردگار ہم جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم اسلام حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ کے خلیفہ بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، اگر آپ حضرات میں سے کوئی صاحب طالب بننا چاہیں تو.
لا لا لا، آپ لوگ طالب بناؤ بھائی، میں تو وہاں جنگل میں رہتا ہوں، مجھ پر یہ سب بوجھ مت.
آپ لوگ چاہتے ہیں تو آپ درخواست کرتے ہیں، میں نے تو کر دی.
امام مصطفیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، یہ لفظ حاضر جو ہے یہ میں نے حضرت سے سیکھا. ہم لوگ جب گئے حج کے لیے 1971 کے اندر، یہ بتا دوں آپ کو ان کی تصحیح اور تعلیم، یہ بریلی شریف میں جو آپ کو ادب ملے گا دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. اگر پڑھے لڑکے چاہے جائے وہاں، پڑھے نہ پڑھے ادب ضرور سیکھ لے گا. وہاں کی ہوا کی تاثیر ایسی ہے، وہاں کا پانی اور روٹی کی تاثیر ہے، مؤدب ہوگا، بے ادب نہیں ہوگا. ابلا وہ نہ پڑے، ادب ضرور ہوگا. ہم لوگ جب جہاز میں گئے تھے، 9 دن کا سفر تھا بمبئی سے جدہ تک، 9 دن کا سفر. وہ 9 دن کیا پیارا دن، کیسے کیا اوقات گزرے تھے سبحان اللہ حضرت کے ساتھ. جہاز کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور مفتی اعظم قطب عالم سنے کے بہت بڑے متقی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. میرے نزدیک تو تقویٰ ان تک ختم ہو گیا تھا، میں نے ایسا متقی اپنی زندگی میں کبھی دیکھے ہی نہیں. ہر آدمی اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے، یہ مبالغہ نہیں، مسجد میں بیٹھ کر وضو کے ساتھ گناہ نہیں کرتا ہوں، میں حق الامر بات کرتا ہوں. عرب عجم بہت سارے ممالک میں گھوما اور میرا کام یہی ہے، مشائخ کو ڈھونڈتا ہوں، مزارات کو ڈھونڈتا ہوں، اولیاء کو ڈھونڈتا ہوں، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا، ان سے فیض حاصل کرتا، میرا کام یہی ہے. تو ایک مرتبہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند خواجہ خواجگان سلطان سید محمد نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ کے آستانے میں حاضری دے رہے تھے. اعلی حضرت بھی وہاں کے مزار شریف، اس مزار شریف کے حاضر باش ہمیشہ حاضری دیتے تھے، اور حضور سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی یہ معمول رہا، خاص کر خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے آستانے پر حاضری دیتے تھے. کیونکہ 23 یا 24 سال کی عمر تھی اعلی حضرت کی، سو جب سے پہلے جو حاضری ہوئی تھی وہ تاج الفول مولانا عبد القادر بدایونی رحمتہ اللہ علیہ اور اعلی حضرت کے والد ماجد، تین لوگ یعنی دو لوگ اعلی حضرت کو لے کر گئے تھے. اعلی حضرت جوان تھے اس وقت، میرے خیال میں اعلی حضرت اس وقت مرید بھی نہیں ہوئے تھے، یا ہو چکے تھے، کیونکہ اسی یعنی 24 سال کی عمر کے قریب، 23-24 سال کی عمر میں مرید ہوئے. تو وہاں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو میں کسی بیان میں پتہ نہیں کہاں میں نے اس کا ذکر بھی کیا، اس کو دوبارہ کرنا نہیں ہے مجھے ذکر، بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا، پھر یہاں 1 بج جائے گا 2 بج جائے گا. پھر تو حضرت پیر دستگیر حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ حاضری دے، وہ فرش جو ہے وہ سنگ مرمر کا ہے، اور وہ زینے پر کسی نے پانی وانی گرا دیا تو زرد گیلا تھا، اور سنگ مرمر اگر گیلا ہے تو بڑا خطرناک ہے، آدمی پسل کے پسل جاتا ہے. تو حضرت نے دیکھا نہیں، حضرت حاضری کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت پھسلے گرے اور کوہلو میں چوٹ آ گئی. اور حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتی یعنی جو آپ کی جسمانی وجود ہے نا، چمڑا اور ہڈی، گوشت تو تھا ہی نہیں، اس قدر مطلب دبلے پتلے، بہت کم کھانا کھاتے تھے، بہت کم کھانا کھاتے تھے، ایک دم دبلے. ہمیں معلوم، ہم مالش کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، ہمیں معلوم. اور جسم جو ہے بالکل روئی جیسا، روئی واللہ روئی نرم. تو وہاں گرے، چوٹ آئی، تو وہ چوٹ جو ہے کوہلو کا جو میں یہاں، وہ بسا اوقات جب وہ درد شروع ہوتا تھا، اگر آپ دیکھتے نا اب رو دیتے، اس قدر شدید درد ہوتا تھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ جھانس کے اندر وہ درد شروع ہو گیا، اور اس قدر شدت کے ساتھ وہ درد شروع ہو گیا، میں تو رو دیا. تو پھر میں حضرت کو سہارا دے کر، لاٹھی ہاتھ میں، حضرت کو سہارا دے کر میں وضو کراتا تھا. جو ریلنگ ہوتا ہے، ریلنگ سمجھتے کیا کہتے ہیں اس کو آپ لوگ؟ یہ ریلنگ جو آپ کے مطلب چبوترے وغیرہ پہ گھروں میں بھی ہوتا ہے، فلیٹ میں ہوتا ہے، وہ جھاس کا سائڈ کا جو ریلنگ ہوتا ہے، اگر ریلنگ نہیں ہوتے تو گر جاؤ گے پانی میں. لوہے کیا کہتے ہیں؟ گرل. گرل ہی صحیح ہے، چلو گرل کہو. نیچے جو ہے وہ لوہے کا ہوتا ہے اور اوپر لکڑی، اور اس پر وارنش. تو وہیں حضرت کو بٹھاتا تھا میں، پیچھے سے پکڑتا تھا، اور وضو. اور حضرت پسند نہیں فرماتے تھے کہ وہ وضو میں کوئی انہیں مدد کرے، خود کریں گے، پسند نہیں کرتے تھے. یعنی یہاں تک کہ پانی ڈالے اور وہ دھوئے، وہ بھی پسند نہیں فرماتے تھے خود. تو حضرت کو پیچھے سے میں پکڑا ہوا تھا کہ جہاز کبھی ہلے یا کچھ ہو جائے، گر نہ جائے. بہت شدید درد کرا رہے تھے حضرت، کرا رہے، آہ آہ، ایسے دردناک آواز دل پھاڑ دے. تو وضو فرمانے کے بعد اب اٹھنا جو ہے، میں دونوں ہاتھوں کو بغل میں ڈال کر میں اٹھاتا تھا حضرت، اور حضرت اٹھتے تھے. اب میں نے کہا کہ حضور یہ لکڑی ہے نا ریلنگ کے اوپر، جو گرل کے اوپر جو لکڑی ہوتی ہے، میں کہا حضور اس کو آپ سہارا لے لے، تاکہ آپ کو میں زیادہ یہاں زور دینے سے تکلیف ہو جائے گی بغل میں. بہت دبلے پتلے تھے حضرت، اس یہ ریلنگ، یہ جو اوپر لکڑی ہے، اس پر آپ سہارا لے لے، اس کے بعد پھر آرام سے ہم آپ کو اندر لے جائیں. تو حضرت نے ہاتھ کو بڑھایا. اب دیکھیے گا، ہاتھ کو بڑھاتے ہی جیسے اس لکڑی کے قریب ہاتھ پہنچا تو فوراً کھینچ لیا. میں کہا حضور پکڑ لیجئے. فرمائے بھائی کیا معلوم کہ کیا مسالہ اس میں استعمال کیا گیا، پاک ہے ناپاک ہے، شراب ہے. ابھی وضو کر کے اٹھا، اے میں اس ناپاک چیز کو چھو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے مجھے، کون سوچے گا بتائیے؟ افقہ الناس، امام التقا تھے وہ، متقیوں کے امام تھے. کون سوچے گا؟ آپ بالکل حیران ہو جائے گے. کوئی بھی لکڑی کی چیز آدمی کوئی ہاتھ لگا دے، وہ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے. لیکن کہاں ان تقوی کا یہ عالم کہ بھائی ہاتھ اس درد کے اندر بھی، اس قدر درد آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن اس درد کے اندر وہ بھی فرما رہے کہ بھائی پتہ نہیں اس میں کیا مسالہ استعمال کیا گیا. ابھی وضو کیا، اس کو میں ہاتھ لگا، وہ ناپاک جسم ناپاک ہو جائے گا، اور ناپاک جسم کے ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسا حاضری دے سکتا ہوں؟ روک لیا میں نے، یا اللہ سبحان اللہ. خیر حال حضرت کو میں نے سہارا دیا، سہارا دینے کے بعد حضرت کو لایا میں، آہستہ 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 حضرت کو لایا. میں نے کہا حضور میں رو کر کہا حضرت سے آپ معذور ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، معذور ہے آپ، آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، آپ میرے لیے کرسی لاؤں گا بیٹھ کے آپ یا نیچے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، آپ معذور ہیں، شرعی اجازت ہے حضور بیٹھ جائیے. کیا فرماتے ہیں؟ جب تک مجھے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہنے کی سکت ہے تو میرے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں. معذور تھے لیکن پھر بھی آج جو ذرا سا اگر کچھ خراش وغیرہ آ جائے تو بھائی پیر صاحب جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں دیکھو کیا عمر تھی حضرت کی اس وقت؟ 72 سال کی عمر تھی، 72 سال کی عمر تھی. وصال شریف 92 سال میں، 72 سال کی عمر میں ہم 1971 کے اندر حج کے لیے گئے تھے. تو ہم لوگ بہرحال حضرت نے فرمایا کہ میں تکبیر تحریمہ کہوں گا تو میرے ہاتھ میں چھڑی دے دینا. تو تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد جب ہاتھ باندھے تو میں چھڑی حضرت کے ہاتھ میں، حضرت نے چھڑی کے سہارے کھڑے ہو کر نماز آ بیٹھے ہی نہیں، پوری نماز جو ہے پوری نماز آپ کھڑے ہو کر نماز. بہرحال ہم لوگ جدہ پہنچے. جدہ پہنچنے کے بعد اس وقت خطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی رضی اللہ تعالیٰ پورے خاندان کے ساتھ، ہر فرد بچہ بچہ سب حضرت کے استقبال کے لیے جدہ میں موجود تھے. اور خطب مدینہ تو میرے خیال میں 75 سال یا اس سے زائد تھے، مدینہ طیبہ کے باہر گئی نہیں. اور جو اگر پتا نہیں اس جماعت کے اندر کوئی ہے یا نہیں جو اس وقت اس 75 یہ لوگ جو جماعت ہمارے مولانا ابوالقاسم وغیرہ یہ لوگ سب گئے حج وغیرہ کرنے کے بعد، جب یہ لوگ آئے کہ حضرت سے اجازت دینے کی حضور عمرہ کرنا ہے، تو میں حضور اجازت فرمائے کہ کہاں جانا ہے؟ یہ مسئلہ غلط مت سمجھنا بھائی. کیوں؟ کیونکہ آلاز نے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑا ہی ہے، یہ ان کے خلیفہ ہے. اگر ہم مسئلے کی نزاکت کو تم جانتے ہو تو اس پر اعتراض نہیں کرو گے. پوچھے کہ حضور اجازت دیجئے، فرمائے کہاں جانا ہے؟ فرمائے حضور عمرے کے لیے. فرمائے کیا ضرورت، کیا ضرورت، ہفتے کی ان 2 رکعت جا کر قبہ میں پڑھ لو. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 2 قدم ہم حدود مدینہ سے باہر نکل جائے تو موت نصیب ہو جائے تو وہ سعادت کہاں ہے کہ مدینہ طیبہ میں روح نکلی. سمجھے؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، اب عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی. تو آپ مدینہ طیبہ سے باہر آئے پوری فیملی کے ساتھ، چھوٹے سے بڑے سب آئے استقبال کے لیے، مخدوم زادے آ گئے. اللہ اکبر. حضرت سے ملاقات ہوئی اور عبد الحمید قریشی کی یہاں حضرت کا قیام تھا جو حجت الاسلام سے مرید تھے. وہ تو وہاں سارا معاملہ طے ہوا کہ کب حج کے لیے کہاں جائیں گے، کیا ہوگا سارا. تو حضرت خطب مدینہ شیخ ضیاء الدین المدنی رضی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ساتھ حج کیے. یہ سعادت کے ایک قطب بھی ساتھ میں تھا، ایک غوث بھی ساتھ میں تھا. قطب اور غوث دونوں کے درمیان میں فقیر نے حج ادا کی، اللہ کا فضل ہے. تو سب طے ہوا تو قطب مدینہ چلے گئے، مکہ مکرمہ چلے گئے اور حضرت کو وہیں روک دیا گیا. حضرت تو لوگ آ کر مجھ سے پوچھتے کہ حضرت عمرے کے لیے کب جائیں گے، تمتو کے حج کیے تھے عمرے کے لیے کب جائیں گے. اب مجھے نہیں معلوم پروگرام کیا ہے، وہ حضرت پر منحصر تھا، جب حضرت حکم کرے تو ہم جائیں گے. تو میں گیا حضرت کے پاس، حضور آپ عمرے کے لیے کب تشریف لے جاؤ گے؟ جوان بالکل کچا تھا، اس وقت کچا کچھ معلوم والوں نے مسائل. تو حضرت نے کیا فرمایا، فرمایا عمرے کے لیے کوئی تشریف لے جاتا ہے؟ کوئی تشریف لے مکہ مکرمہ کوئی تشریف لے جاتا ہے؟ یعنی جس انداز سے فرمائے مجھ پر کب کبھی تعریف، یا اللہ میں نے کیا غلطی کر دی، مجھے معلوم نہیں تھا. تو حضرت دیکھے یہ بہت ڈر گیا ہے، حضرت نے فرمائے وہاں تشریف نہیں جائے، فرمائے کہ بڑا چھوٹے کے پاس تشریف لے جاتا اور چھوٹے بڑے کے پاس حاضر ہوتا. یہ آداب حضرت سکھا رہے ہیں مجھے، بڑا چھوٹے کے پاس تشریف لے جاتا اور چھوٹا بڑے کے پاس حاضر ہوتا. اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے کتب کے اندر علماء یہ غلطیاں کرتے ہیں، مصنفین کہ وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. کوئی تشریف سرکار کے بارگاہ میں تشریف لے جائے گا؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، اور وہاں تشریف کہاں لے جائے گی آپ؟ وہاں حاضر ہوتے ہیں. تو حضرت نے مجھے یہ سبق وہاں جدہ میں سکھایا، وہاں تشریف مت کبھی مت کہنا کہ تشریف لے جانا. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی کی شان تو یہ تھی کہ کسی نے آپ سے پوچھا سوال، کہ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ آدمی قرآن شریف وغیرہ پڑھے تلاوت کرے اور کوئی نیاز کھانا کچھ رکھے، اس کو قرآن شریف کی تلاوت کے بعد کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش سکتا ہے؟ اعلی حضرت نے اس کا جواز کے جو کچھ دلائل وغیرہ تھے سب بتانے کے بعد آخری میں لکھتے ہیں، آخر میں لکھتے ہیں کہ بخشنا کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا، کہ کسی کا مجال ہے جو حضور کو بخش سکتا ہے؟ فرمایا یہاں بخشنا مت کہو یا نظر کرو، حضور کی بارگاہ میں نظر. اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں یار اللہ، یہ دعا میں کہتے ہیں اللہ یہ جو کچھ نیاز وغیرہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخشتے ہیں، یہ غلط ہے، آداب کے خلاف ہے، حضور کی شایان شان کے خلاف ہے. بہرحال یہ کافی ہے، ہاں وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے. اللہ اکبر، کون طالب بننے لگا؟ فاتحہ پڑھی
جو چادر تک نہیں پہنچ سکتا، جس نے چادر کو تھاما ہوا ہے اس کے دامن کو آپ تھام لیں، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیں. اگر چادر پر ہاتھ لگنے کا موقع نہیں تو کاندھے پر ہاتھ رکھ لیں، جس نے تھاما ہوا ہے اس کے دامن کو تھام لیں.
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وابنه الكريم الغوث الأعظم محي الدين عبد القادر الجيلي وحزبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آپ ساتھ پڑھیے بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله علیک وسلم. میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ، اہل سنت و جماعت کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، ہر فرض ہر واجب سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ بدی بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے دور رہوں گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم،
دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الہی میں طلب فیض کے لیے اپنا ہاتھ حضور پر نور مفتی اعظم قطب عالم الغوث امام مصطفی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے دست ولایت میں دیا، ان کا ہاتھ حضور غوث العظم قطب عالم بڑے پیر دستگیر غوث الثقلین کریم الطرفین سیدنا الشیخ محی الدین عبد القادر نور السرائر حسنی الحسینی جیلانی کے دست ولایت میں ہے، ان کا ہاتھ اللہ کے مقدس رسول سیدنا و حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت میں ہے، اور ان کا ہاتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے دست قدرت میں ہے. الہی مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قیامت کے دن ان کی گروہ میں اٹھا. آمین 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 یا رب العالمین. الفاتحہ.
ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.